تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب قومے سے باہر نہیں آتا کوئی، تو ان کی حالت ایسی ہے، بس اب انتظار کریں. جب بھی قاری صاحب کے ایک شاگرد بڑے قابل، جو آتا تھا سورہ یاسین پڑھتا تھا، حافظ تو بے شمار تھے، دو چار دن بیٹھتا سورت پڑھ کے چل. تو اس نے سورہ یاسین ذرا اونچی آواز سے پڑھی، اور اس نے پڑھا کہ وہ آتا تو یوں ہے کہ والقمر قدرناہ منازل، اس نے کہیں پڑھ دیا والقمر قدرناہ منازل، تو قاری صاحب نے بڑے زور سے سر ہلا دی. تو جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا والقمر قدرناہ، اس صحیح پڑھو بس. تو روح میں اتنا قرآن بس گیا تھا کہ وہ نہ اس سے پہلے ہوش تھا نہ اس کے بعد ہوش آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں جو لوگ اچھے تھے ہم انہیں بھی بخش دیں گے. تو نسبتیں بڑی چیز ہے. دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہی تو ہے. سائیکل پہ آتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے سائیکل پہ آتے. ہاں جی، ڈھائی تین میل ہے، اور آتے آتے وہ خود سائیکل چلاتے تھے، پیچھے کوئی بچہ بٹھا لیا اور اسے قرآن پاک سناتے رہتے، اور پھر جب بہت بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ کوئی اور سائیکل چلاتا تھا، خود پیچھے بیٹھ جاتے تھے کیریئر پہ قرآن پڑھتے. حیرت ہوتی ہے ویسے. ہمارے استاد تھے عبدالرشید صاحب نعمانی، مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، دونوں کے قد بھی 6 فٹ سے زیادہ تھے، ایک جے پور کے تھے ایک ریاست ٹونک کے تھے. تو جے پور اور ٹونک قریب قریب ہیں، اس وجہ سے بھی پھر دونوں علمی آدمی کراچی میں نیو ٹاؤن سے بس پہ بیٹھتے تھے، تو ہم ساتھ کبھی کبھی خدمت میں رہتے تھے. تو اتنے اونچے قد تھے کہ بس میں کھڑے ہو کے بھی سر نیچے کرنا پڑتا. اس حالت میں بھی وہ باتیں کیا کر رہے ہیں، فلانے نے یہ لکھا ہے، فلانی کتاب یہ آیا ہے، اچھا تم نے وہ پڑھا ہے، اچھا تم نے یہ پڑھا ہے. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ جیسا فقیر اور اتنا بڑا مفتی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی، اس پاکستان میں نہیں دیکھی. نوتقی صاحب وغیرہ نے ان سے پڑھا ہے، بہت بہت پڑھے لکھے اور بڑا دماغ تھا، پڑھتے تو لوگ ہیں لیکن وہ جو ذہانت تھی نا ان میں بڑے ذہین آتے. اتنے سادہ کراچی میں چھابے ڈبے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، تو کبھی گئے نہیں، لیکن جو قرب و جوار میں کچے چھپر سے چائے کے لیے پینے کے لیے بیٹھ سکتے، یونیورسٹیز کے ارد گرد میں چھپر جو بچے چلے جاتے، کوئی شاگرد ملے اس سے آپ چائے پی، چلو چائے پیتے ہیں، چلو اس نے ڈھابے میں جا کے بٹھا دیا چائے پی رہے ہیں. بچوں کو کیا پتا ہوتا تھا کہ کتنا بڑا آدمی ہے. انہوں نے جو اپنے کو بھی کبھی ایسے نہیں کہ میں بڑا ہوں کہاں جا رہا ہوں, کیا بارش ہو رہی ہے, ٹپک رہے ہیں چھپر سارے اور دیدہ بھرے پانی آ گیا, چھپ یہاں بیٹھتے ہیں چیک لیا جائے. وہاں تک عیسیٰ وغیرہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے, اتنے بڑے آدمی. اس وہابیت کی تحریک نے قاری صاحب جو تباہیاں مچائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ بڑے بڑے علم کے جو پہاڑ تھے وہ اس مصیبت میں پڑ گئے کہ جو یہ نئی تحریک اٹھ رہی ہے اس کے رد میں لکھیں. سترویں صدی تک بھی بڑے ٹھیک رہے لوگ. آپ یہ پازیٹو پہلو ہے بادشاہت کا, ہمارے بچے بادشاہت کے خلاف بہت بولتے ہیں, بادشاہت بڑا برا نظام ہے. یہ کئی ایک جو سوالات کرتے ہیں, ابھی چیف نے کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا, مراعات بھی واپس لے لی, پیسے بھی نکلوا لیے. ایک جنرل صاحب سے کوئی 2 ارب اور 80 کروڑ کے کتنے کروڑ بھی واپس لیے, ان کا نام نہیں آیا. انہیں عزت سے چلتا کیا. ایک اور ہیں, ایک اور کمانڈرز کا حال ہے, انہیں بھی. تو ہم نے بچوں کو کہا کہ اس پہ کیوں اعتراض نہیں, یہ بھی تو بادشاہت ہی ہے نا. فرق اتنا سا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ مروا بھی دیا کرتا تھا, ہاتھی کے پاؤں میں ڈلوا دیتا تھا, جائیداد بھی ضبط ہو جاتی تھی, پیسہ بھی واپس لے لیتے تھے. اور یہ کرتے تھے کہ ہاتھی کے پاؤں میں ڈلوا دیا, سر قلم کروا دیا, ہمیشہ کے لیے جیل دے دی, عبرت کا نشانہ بنا دیا کہ اگر کوئی ایسے کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو. یہاں آخری سٹیپ بس رہ گیا, اور وہ سٹیپ اس سے بھی بدتر ہے کہ پورے میڈیا میں ان کی تصویریں اور یہ اور یہ. تو اب ان کے جو خاندان اور قرب و جوار کے لوگ ہیں, 2 نسلیں تو بھولیں گی نہیں کہ اس کے باپ ایسا تھا اور اس کا دادا ایسا تھا. یہی ہوگا نا, اس زمانے میں بھی نسلیں نہیں بھولتی تھیں, پھر تاریخ میں بھی, اب یہ بھی ریکارڈ میں آ جائے گا. اب اس کے خلاف نہ کوئی اپیل ہو سکتی ہے, نہ کہیں جا سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہی بادشاہت ہوتی تھی, اور کیا ہوتا. تو بچہ سے ہم نے کہا اس پہ کیوں اعتراض ہے اور اس پہ کیوں اعتراض نہیں. فرق ہے تو یہ کہ وہ بادشاہ 50 سال رہتے تھے, یہ ٹینور 3 سال کا ہے, کبھی 6 سال کا. پر بادشاہ ملا عبد النبی پہ بڑا اعتبار کرتے, انہیں شیخ الاسلام کے عہدے تک حکومت نے دے دیا, بڑا عزت اکرام, بندہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا. اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو ملا عبد النبی ہے نا, اس کو بہت میں نے نوازا ہے, تو یہ پیسہ گیا کہاں. اب ملا صاحب بھی اس زمانے کے تھے جب نہ بھی پاناما لیکس تھی اور نہ کوئی اور چیز. ہندوستان پورے اس بر صغیر کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم تھی, تو جہاں آج 1 ارب سے زیادہ لوگ آباد ہیں, 1.5 ارب ہوں شاید, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سب ملا کے, افغانستان, بلخ, بخارا تک, تو گھر بھی بنتے تھے تو وہ 50 کنال کا گھر بن گیا. باغات ہیں تو وہ تو لبد نبی نے جو گھر بنایا تو اسی گھر میں اس کے باغات بھی تھے، تالاب بھی تھے، سب چیزیں تھیں اور قبرستان بھی وہیں تھا. تو اکبر کی فوج جو گئی تو اکبر نے کہا صرف یہی نہیں کہ یہ ایمان نہیں لایا، اس کے آبا و اجداد کی بھی قبریں اکھیڑ دو تاکہ عبرت کا نشان بنے. وہ قبریں جب اکھیڑ لیں گے تو قبروں میں سونا بھرا ہو. اور شدید اسے کہا نالائق یہاں چھپاتے رہے اور سونا. تو یہی چیزیں ہر دور میں رہی. تو بادشاہ جو تھے وہ اپنی مملکت میں یہ جو آزادی فکر کے نام سے تحریکیں اٹھتی ہیں نا وہ نہیں چلنے دیتے تھے. کہتے تھے پازیٹو کام کرو، صحیح چیز کرو، نئی ایجادات، نئی چیزیں، نئی کتابیں. یہ جو لڑائیاں ہیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے. علماء کتابیں لکھیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن علمی دلائل پہ مشتمل اور زبان بھی ٹھیک ہو. یہ 18ویں صدی کے آخر پہ جو تحریک اٹھی وہابیت کی اور حکومت کی گرفت ختم ہو گئی، کیونکہ مغلز جب ختم ہوئے ہیں تو ان کے بعد پھر سکھ آ گئے. سکھ تو صحیح مذہبی حکومت تھی ان کی. اب مذہبی حکومتوں میں یہ عذاب بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو برداشت نہیں کرتے. ان مذہبی حکومتوں کی بہت مصیبت. اسلام نے یہ کیا کہ صرف بیت اللہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ تھی جس کو اللہ نے کہا کہ اپنا مرکز بناؤ اور بتوں سے پاک کرو، کیونکہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ چیز تھی. باقی یہودی بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے. کوئی جگہ عالم اسلام میں ایسی نہیں تھی جہاں مخلوط معاشرہ نہ ہو. ہندوستان میں مسلمان تب ہزار برس تقریباً مغلوں نے حکومت کی، خلجی، تغلق، مغل، لودی خاندان چلتے رہے. کسی نے محض مذہب کی بنیاد پر قتل نہیں کی. نہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کیا، نہ سکھوں کو قتل، کچھ نہیں. کہ چونکہ تم ہندو ہو لہذا تمہیں جینے کا حق نہیں، چونکہ تم سکھوں نے کہا رہو یار آرام سے رہو. سکھوں نے جب سیاست میں حصہ لیا، تیغ بہادر تھا یا گرو گوبند تھا، یہ جب آئے ہیں سیاست میں اور انہوں نے بغاوتیں شروع کی اور اسلحہ رکھنا شروع کیا اور پھر مارا، تو پھر مغلز نے ان کے خلاف کرنا. یہ امرتسر جو ہے یہ مغلوں کی دی ہوئی ہے، ساری جگہ اکبر بادشاہ کی دی ہوئی. گولڈن ٹیمپل جو ان کے نزدیک، کعبۃ اللہ کی ایک چیز ہے، اس طرح کی چیز گویا ان کے لیے. تو یہ مذہبی حکومتیں اسلام کے علاوہ جو آئی ہیں انہوں نے اپنے غیر کا وجود برداشت نہیں کیا. یا ہمارا دین قبول کرو یا مارے جاؤ گے. تو سکھوں کی جو حکومت آئی ہے وہ خالص مذہبی تھی. اس وقت ہندوستان میں مذہبی کتنے تھے؟ تین ہی تو تھے، ہندو مت تھا، اس کی مختلف شاخیں، سکھ تھے خود اور مسلمان تھے. تو مسلمانوں ہی پہ نزلہ گرا. شاہی مسجد ختم، یہ جہاں اب لاہور میں جی پی او ہے, اس کے سامنے یونیورسٹی ہے, جی پی او کے پیچھے کا علاقہ, یہ ساری عبد السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی خانقاہ تھی, اورنگزیب بادشاہ یہاں آئے, اورنگزیب کی ہمشیرہ یہاں جب آئیں تو انہوں نے اس خانقاہ پہ بڑے قیمتی پتھر, ہیرے, جواہرات پیش کیے, تو سکھا حضرت اسے مسجد میں لگوا دیں. تو مسجد میں جو لگے تو سورج کی کرنیں پڑتی تھی تو دور تک کرنیں دکھائی دیتی تھی پتھر کی چمک سے. سکہ شاہی جو آئی تو غارت گری نے ساری جگہیں بالکل برباد کر دی, پتھر اکھیڑ کے لے گئے. یہ تو رنجیت سنگھ جب مرا ہے اور سکھ لڑے ہیں تو پھر انگریز آ گئے, 1850 میں انگریزوں نے لے لیا تھا پنجاب. تو جب انگریز آئے ہیں تو اس وقت 1870 میں اس دور میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے انگریزوں کی حکومت خدا کی رحمت, کیونکہ مذہبی جبر سے نجات ملی. اب یہ جو پیش کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف کہ تمہارے بزرگوں نے انگریزوں کو رحمت کہا اور تمہارے بزرگوں نے یہ کہا, وہ دھوکہ اس طرح سے دیتے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے کہ بزرگوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ سکھوں سے نجات ملی تھی. انگریز آئے انہوں نے کہا ایک سیاست میں دخل نہ دو ہماری, باقی مذہب جو مرضی کرو, مرتد ہو چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو, ہمیں بحث ہی نہیں. اس لیے ان کی حکومت اس اعتبار سے سیکولر. اس عرصے میں جو یہ وہابیت کی تحریک اٹھی محمد بن عبد الوہاب اور ان کے, ان کا یہ تھا کہ مارو لوگوں کو, قتل کر. تو عالم اسلام کے علماء جو تھے وہ اس میں پڑ گئے کہ ان کا رد لکھو. اب ان کے پاس چونکہ طاقت تھی, خلافت عثمانیہ کو انہوں نے توڑا تھا, خلافت عثمانیہ کی تہ میں اگر جائیں تو بہت بڑا عربیت کا تعصب تھا کہ عرب ترکوں کے نیچے کیوں لگ کے رہے. جس وسیع پیمانے پہ افغانیوں کی ہجرت ہوئی ہے پاکستان میں, اگر یہ افغانی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے تو یہ ملک 100 سال بعد افغانستان کے انڈر آ جاتا, یعنی اگر تعلیمی ترقی کرتے یہ چیزیں کرتے تو اسباب اور حالات ہی نہیں پڑھنے کے ہوئی. اور ایسے تو وہ جو تحریک اٹھی تو انہوں نے رسالے لکھے, محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی, پھر ان کے پوتے نے شرح کی. تھے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دی. اب ایصال ثواب اپنے بزرگوں کو کچھ پڑھ کے بخشنا امت میں ہمیشہ سے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی طرف سے عمرہ کرتے تھے تو ایک صورت تھی, حج کرتے تھے, قربانیاں کرتے تھے, جانور ذبح کرتے تھے کہ اللہ اس کا ثواب انہیں پہنچائے. تو یہ تو خلافت راشدہ سے چلا آتا تھا, اب تک بھی ہے. چاروں ائمہ کی تقلید ہوتی تھی اور سب مانتے تھے اس کو. انہوں نے اس میں یہ شوشہ چھوڑا کہ اگر کوئی ان کا نام لے گا تو شرک ہو جائے گا, حالانکہ بات اتنی سی تھی کہ اس وقت جاہل لوگ کھانا سامنے رکھتے تھے، پانی سامنے رکھتے تھے، اگربتی جلا لیتے تھے، یہ پھر دعا مانگتے تھے. علماء اس کے حق میں بھی تھے، خلاف بھی تھے، تو کہتے یار یہ نہ کرو، یہ نیا طریقہ ایجاد کر، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا. انہوں نے اسے شرک اور کفر سے کم قرار ہی نہیں دیا. نتیجہ یہ کہ اچھے اچھے دماغ اور محققین ایک دوسرے کے رد میں لگ گئے، تحقیق کا کام رک گیا. پھر دیوبند وجود میں آیا، پھر بریلی میں مولانا رضا خان صاحب تھے. اب آپ دیکھیں 1872 میں انتقال ہوا، محافظ رسول بدایونی تھے، بڑی قابل شخصیت تھی. وفات کا مرض جب شروع ہوا تو انہوں نے بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا بیٹے وہابیوں کی کوئی چیز جس کا رد میں نے نہ لکھا ہو، ان کا بس اب لکھتی ہے، ان کا بس اطمینان سے مروں گا تاکہ آئندہ آنے والی امت کی گمراہی میں نہ پڑ جائے. جس نے ایک نیتی سے بھی کیا ہو، لیکن سوچتا ہوں اتنا صاحب علم اور کس جگہ جا کر اٹک گیا. وہاں وکیل احمد سکندر پوری تھے، حیدرآباد دکن میں شاہ سعد اللہ رحمت اللہ تھے، بڑے بڑے متقیات، بڑے پرہیزگار اولیاء کرام میں سے. ٹیپو سلطان کے جو بقایا لوگ تھے ان لوگوں میں سے. بڑے بڑے نوابوں نے ملنا چاہا، اجازت نہیں دی، ہمارے گھر نہ آئی. اتنا حد درجہ بے نیازی ان لوگوں میں تھی کہ کہیں گئے ہی نہیں. کسی بادشاہ بڑے آدمی کے ہاں تو جانا درکنار، خود انہیں آنے ہی نہیں دیا. گورنر جنرل کا دورہ تھا، انگریز گورنر جنرل بہت بڑی چیز تھی. اس کا دورہ تھا تو اس میں گنج مراد آباد ایک جگہ ہے، وہ بھی انڈیا میں، تو محافظ رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تھے خان کا، کسی نے کہا حضرت آئندہ مہینے گورنر جنرل آ رہے ہیں. فرمایا ہم کیا کریں گے اس کے آنے. بڑے صاحب کشف تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ایک گروہ گزرا تو اسلحہ لے کے باہر آئے مسجد سے، پھر واپس چلے گئے اور اسلحہ رکھ دیا. کسی نے کہا حضرت آپ لڑے نہیں. فرمایا لڑتے کہاں، کس سے لڑتے؟ ان کا انگریزوں سے، گوروں سے. فرمایا ہم لڑنے گئے تھے، گوروں کی بھی ایک پلٹن گزری، ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو ہم نے پلٹن کو جو غور سے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے. تو میں نے کہا لو یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ انہیں غالب کرنا ہے، اب کیا ان سے لڑنا ہے. یہ ایک کیفیت کا غلبہ ہے، لیکن جو صحیح معنی میں منجے ہوئے لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پتہ ہے انگریزوں نے غالب آنا ہے، لیکن ہم ان کے خلاف جو جدوجہد ہے چھوڑیں کیوں، کوشش کیوں چھوڑ دیں. ان کا یہی زندگی کا مزہ ہے کہ جس چیز کو ہم باطل سمجھتے ہیں اس کے خلاف کام جاری رکھیں. فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں اس سے کیا لینا دے. کہا گیا حضرت گورنر جنرل، کہنے لگے اچھا ہم کیا کہیں اس کا، اچھا حضرت وہ آئیں. فرمایا اچھا. وہ پھر ایک آدمی نے کہا حضرت کل آ رہے ہیں، ہم تو بھول ہی گئے تھے. اگلے دن گورنر جنرل اس کی بیگم سارے آ گئے. تو فرمایا یہ کون کہا کل تو بتایا تھا. کہنے لگے وہ تو یاد ہی نہیں رہا. او ہو اچھا بلاؤ انہیں. بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اس سے کہا بیٹھیے. فرمایا کوئی چیز ہے؟ ان کا جی مٹھائی آئی تھی، اس کا چورا ہے. فرمایا ان کی تھیلی پہ رکھ دو کھا لیں. تو انگریز گورنر جنرل بھی سمجھدار آدمی تھا شاید، سے بڑی عزت محبت سے لیا، بڑا خانقاہ کا فرمایا نہیں کوئی چاہیے نہیں. اس نے کہا گزارے میں مشکل ہو کوئی آپ کو چند گاؤں، کچھ نہیں. اس کا حضرت بڑی دقت ہوتی ہوگی، فرمایا کچھ بھی نہیں، ہماری کچھ آبائی زمین ہے، اس پہ ساگ اگاتا ہے اور باجرا جوار گندم کوئی نہ کوئی چیز لگتی رہتی ہے، تمہاری بیوی روٹیاں پکا دیتی ہیں، ساگ ہے اس سے کھا لیتے ہیں، اور کیا چاہیے اس سے بڑی بادشاہت کیا. تو جن لوگوں کے دل اتنے بے نیاز تھے نا، بکے نہیں. خریدنا کیا تھا، کیا مطلب اس سے قیمت کیا کوئی لگا تھا. تو وہ لوگ اس قابل تھے اور کیا بھی انہوں نے امت کی رہنمائی، مگر یہ جو تحریکات اٹھیں اور بادشاہت جاتی رہی، حکومت چلی گئی، اس کے نتیجے میں پھر یہ فساد سارے 18ویں صدی کے ہیں. وہابیت نے جنم لیا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تک بھی حالات ٹھیک تھے، کوئی ایسی گڑبڑ نہیں. شاہ صاحب کے بعد جب یہ لوگ گئے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا قافلہ، یہاں سے بات شروع ہوئی. محمد بن عبد الوہاب کے شاگرد یہ لوگ انہیں وہاں ملے. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے نہیں ہوئے، کیا ہوا، لیکن ہندوستان میں اس وقت سے پھر فرقہ واریت شروع ہو گئی. تم کون ہو؟ وہابی ہو گئے. آپ کون ہیں؟ اہل سنہ میں سے آپ کون ہیں؟ شیعہ ہیں. آپ کون ہیں؟ پھر جو اہل حدیث آ گئے، پھر اس کے بعد قادیانی آ گئے، اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ وہابیت کا لفظ جو ہے یہ ختم نہیں کیا جا سکے. اور اب کئی نسلوں سے جو پرورش پائی ہے اس فکر نے کہ مارو اور قتل کرو، وہ پھر افغانستان کی اس تحریک میں کھل کے سامنے آ گئی. اسلحہ جو آیا، سیاسی عزائم آ گئے. واللہ عالم آپ لوگوں کا کیا تجزیہ ہو، مگر ہمیں صرف ایک آدمی پتا ہے جس نے کہا مت کرو یہ سارے کام، یہ تمہارے کام نہیں. کہا کس سے اور کس نے کہا؟ ولی خان نے کہا. حالانکہ ولی خان سیکولر یہ جماعت، انہوں نے اپنے آئین میں لکھا ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اس نے مفتی محمود صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب یہ جو افغانستان کا قصہ چل رہا ہے، بچائیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے، یہ سارا قضیہ امریکہ اور روس کا ہے، آپ کس کھاتے میں پھنس رہے ہیں؟ ولی خان کہتا تھا کہ پانی مارے جائیں گے، ہماری قوم ماری جائے گی پٹھان. ایسے عجیب جنگ ہے، کوئی سوچے کہ دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا، اور خون پٹھان مسلمانوں کا. یہی تجزیہ ہے، عجیب جنگ. ایک امریکن کوئی ضائع ہوئے بغیر رشیا کے ٹکڑے ہوئے. یہ تو پھر اس کے بعد امریکن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اچھا یا برا اللہ جانے، لیکن مذہب کے نام پر جو خون ہوا، یہ وہابیت کی تحریک نے اس میں جان ڈالی کہ مار دو اپنے مخالفین کو اور مزارات کو تباہ کر دو. چنانچہ اس کا اثر ابھی ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے. کہ سوات کے جو قصے اس کی قبر کو اکھاڑ دو اور ادھر کر دو, اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علی کی قبر پہ جو دھماکہ ہوا اور یہ چیزیں. واللہ عالم اب پیچھے کون ہے, یعنی یہ فکر اب انہی کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, یا یہ کہ کوئی اور گروہ ہے جو ان کے نام پر اب کر رہا ہے, کیونکہ جھوٹ عام ہو گیا نا. مگر جتنی تحریکات ہم نے دیکھی جب تہ میں پہنچے تو مدینہ یونیورسٹی کے بارے, تہ میں پہنچے تو سلفی, کہ اپنے مخالف کا وجود برداشت نہ کرو. تباہی پھر وہاں وکیل احمد سکندر پوری تھے, 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. اگر یہ لوگ اب وہ گئے کدھر, اس کا رد لکھو اس کا رد لکھو, شبلی سیرت لکھ رہے تھے, شبلی بیچارے کدھر سے پیسے آتے, پڑھ لکھ کے ان کے جو معاصرین تھے شبلی کے, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت ظاہرہ کمال کے پڑھے لکھے تھے, منطق فلسفہ. اب گولڑا شریف میں کون حضرت کو سنتا اور کون آتا, بہت کم لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا, اس لیے کہ وہ جس درجے کا علم تھا اس درجے کا علم قبول کرنے والے ہی نہیں تھے. اب وہ کیا کہتے ہیں, پچھلی مرتبہ ہم ذکر کر رہے تھے نا, معذور فرد سائنٹسٹ, کیا نام ہے,
سٹیفن
پاکستان پیدا ہوتا 1980 میں تو کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. اسی طرح فلسفہ, منطق, میتھمیٹکس, اس کے وہ لوگ تھے کمال درجے کے, اور آگے جو لوگ تھے انہیں بھینس کے لیے تعویذ چاہیے تھے, گھوڑا گھوڑی کے لیے تعویذ چاہیے تھے, جادو ہو گیا ہے اس کے لیے کچھ چاہیے تھا, دشمنوں کی تباہی کے لیے ان کو کرسی وہاں ہے, تو ان کو بیچاروں کو کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دروازے ہی بند کر لیے, انہوں نے کہا بھائی یہاں یہ کاروبار ہے ہی نہیں. دلی میں خان کا مزریہ تھی, مسجد چھوٹی سی تھی, بڑے بڑے لوگ تھے, سر سید جیسے لوگ وہاں جا کے یعنی جوتے سیدھے کرتے تھے, بس مقررہ وقت پہ وہ بزرگ آئے, پتا تھا دلی میں کس نے ہم سے فائدہ اٹھانا ہے, نماز فرض پڑی ہوئی گھر چلے گئے, کوئی بہت زیادہ ہوا کسی نے خط لکھ دیا تو ہفتے بعد خط کا جواب دے دیا, دو ہفتے کبھی دیا کبھی نہیں دیا, جانتے تھے کہ یہ بیکار چیز تھی. اور کچھ ایسے تھے جنہوں کا اچھا بھائی تعویذ لو جان چھوڑو, کیونکہ جس درجے کا وہ علم تھا اس درجے کی زمین نہیں رہی تھی جو قبول کرتی. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی منطق فلسفہ. اب یہ اور شبلی ہم اثر تھے. اب حضرت کا انتقال 1937 میں ہوا, شبلی کا انتقال 1914 میں ہوا, تو 20-25 سال کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کا زمانہ ہے. لیکن اتنے زیادہ حکومت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے فرقہ وارانہ اختلافات پیدا ہوئے, کہ لوگ نماز پڑھنے سے بھی گئے. اور حکومت کی جب طاقت ہوتی تھی اور اس نے دین کو پڑھا ہوا ہوتا تھا تو صحیح فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس میں صحیح چیز کیا ہے. تو جب طاقت آئی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو خود پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے سب کو ہی رگیت دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات, ان کی تو بڑی بڑی کام کی باتیں تھی, فرمانے لگے کسی سے کہ اگر مملکت میں سچائی نافذ نہ ہو سکے تو ایسے سچ کا آخر فائدہ کیا ہے؟ بس اتنا فائدہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, باقی جب تم اسے نافذ نہ کر سکو اپنے ملک میں تو فائدہ کیا؟ یعنی پتہ چل جائے کہ اس نے قتل کیا ہے اور یہ مقتول ہے اور یہ قاتل ہے تو اچھی بات ہے پتہ چل گیا, لیکن جس درجے کی وہ بات کرتے تھے کہ حکومت اس سے اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہونے کے باوجود نافذ نہیں کر سکے اور قاتل کو سزا نہیں دے سکی تو اس سے تمہیں پھر لینا کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ یہ قاتل ہے, پھر کیا ہو گیا؟ تمہارے درجے کا کام تو نہیں ہے کہ پتا چلا کے پھر چھوڑ دو. تو ٹکڑے ٹکڑے لوگ ہو گئے. تو جو تحقیق کا کام تھا وہ رک گیا. ملتان میں بھی دو تین سال پہلے آثار قدیمہ نے کھدائی کی تو مسجد کا جو محراب تھا اس زمانے میں جو فن تعمیر تھا, اب اس فن تعمیر کو لوگ جانتے ہی نہیں. چھت جو ڈلتی تھی اس کا ایک خاص نام تھا, ایسی چھتیں نہیں تھی کہ ڈائریکٹ ڈال دی. وہ چھت کے درمیان ایک خاص طرح کی اینٹیں اور لوہے کا اینگل ہوتا تھا, اسے رکھتے تھے, پھر اس کے اوپر چھت ڈلتی تھی ایک پھر دوسری, تو گرمی سے سکون رہتا تھا. بنیاد رکھتے تھے, اب بہاولپور والوں نے جو محل بنایا ہے اب تک اتنا ٹھنڈا ہے. ستلج دریا تھا تو اس کا پانی اس کی بنیادوں میں سے گزر جاتا تھا. عمارت بناتے تھے تو اس مہارت سے کہ ڈبل بنتی تھی, یعنی ایک اینٹوں کی دیوار پھر خاص طرح سے دوسری دیوار اٹھاتے تھے تو باہر سے آنے والا ٹیمپریچر کنٹرول ہو جاتا, اور جہاں ٹیمپریچر کنٹرول کر لے کوئی قوم بہت بڑا راستہ ہے ترقی کا, بہت بڑا راستہ ہے. یہ ایک معمولی سا بظاہر فیکٹر, لیکن جو بچے شدید سردی اور گرمی میں ٹیمپریچر کنٹرولنگ کے بغیر جیسے ہم لوگ کلاس رومز میں اپنے دور میں دیکھتے رہے, اب اگلی نسل دیکھ رہی ہے, تو بچوں کی بڑی صلاحیتیں اس میں ضائع ہو جاتی. سردی کیا ہے, گرمی کیا ہے, نیند ہی نہیں آتی گرمی, مچھر کاٹ رہے ہیں تو اسے پڑھنا کیا ہے؟ سکول جائے گا تو نیند آ رہی ہوگی, اب جب نیند آئے گی تو سوئے گا کہ پڑھے گا؟ ہم نے امریکہ میں دیکھا کئی جگہ وہ سورج کے اتار چڑھاؤ کا مطلب 11 بجے بھی کہیں عشاء ہو رہی ہے، 12 بجے بھی ہو رہی ہے، اور عشاء 7 بجے بھی ہو رہی ہے. اپنے بچوں کو دن چڑھے سلا دیتے، مطلب ابھی اثر ہے، بچوں کو کہتے سو جاؤ، بس 10 گھنٹے سو جاؤ. پھر وہ نیند پوری کرتا ہے، اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، پڑھتا ہے. اب ہمارے ہاں اگر رات 10 بجے تک بچے اور گھر والے اور سب بیٹھ کے میڈیا دیکھ رہے ہیں اور سونے کا وقت پورا نہیں ہوا، تو یا تو بچے کی تربیت ایسی ہو جائے گی کہ فجر کو ضائع کر دے گا. فجر کو اگر ضائع کرے گا تو یہ عادت پہ زندگی بھر نہیں جاتی. اور یا پھر گھر والوں کو اپنے ڈراما اور ٹی وی اور چیز چھوڑ دینی چاہیے، پھر 8 بجے 9 بجے سب بند اور سو جاؤ. کیونکہ ہمارے ہاں جو قدیم دور سے چلا آتا تھا، فجر کے بعد لوگ کام کرتے تھے شروع، اور دوپہر حد ہو گئی زور تک، بس 12:30 1. یہ مغل جو تھے، یہ پچھلی تاریخ آپ پڑھیں، صبح فجر کے بعد شروع کیا، 4-5 بجے کام شروع ہو گیا، جیسے 6 بجے شروع ہو گیا، دن کو 1-1.5 بجے تک بس، سب اس کے بعد بھوک آل، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، ریسٹ کرو. شام کو اٹھتے تھے پھر عصر سے پہلے، عصر کے وقت 3 بجے 4 بجے. اب دوسری جاب جو ہے شام 4 بجے سے لے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کرنی ہے، کرو، نہیں کرنی نہ کرو. پھر اس وقت میں وہ سوئمنگ تھی، تیر اندازی تھی، باغات تھے، بچوں کے ساتھ سیر کرنی تھی، جو ریڑیاں لگتی تھیں، جو دکانیں تفریحات کی کھلتی تھیں، وہ ان کا وقت شام کا ہوتا. گھومنا ہے، پھرنا ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو یہ شام کا یہ سیٹ اپ تھا کہ دوپہر کو سونا ہے. تو دوپہر کو سونے کی وجہ سے وہ پھر رات تک کام آسان ہو جاتا. اب سیٹ اپ اسی لیے، حتیٰ کہ گورے بھی آئے، تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو گورے سردی گرمی کا وقت صبح تبدیل کر دیتے تھے، گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے نا دفتر، اور سردیوں میں دیر سی. تو ہمارے یہاں بغیر سوچ سمجھ کے 9 بجے آفس لگ رہا ہے، گرمی ہے تو اور سردی ہے تو بینکنگ بھی 9 بجے ہو رہی ہے، ادھر پورا سیٹ اپ چینج کر دیا. یہی بینکنگ اگر تم 7 بجے کر دو گرمیوں میں، اور کہو کہ 7 بجے آفس شروع ہوگا اور 1 بجے تک ہوگا، 2 بجے تک ہوگا، جتنے گھنٹے بنتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، کتنا بڑا فرق پڑے. اس سیٹ اپ کو چینج کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ گوروں نے اپنے زمانے میں جو اسکول یونیورسٹی بہت سی قائم کی، بسیں دے دی کہ آپ کے بچے اس بس پہ اسکول جائیں گے، یہ بس چھوڑ جائیں گے. یہ تو دہشت گردی اور یہ چیزیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ورنہ اس سے پہلے کہاں قتل، یہ چیزیں کوئی اتنے بڑے تصورات ہی نہیں تھے. کیوں جی، ایوب خان کے بھٹو کے زمانے میں کوئی ایسی چیز؟ یہ تو بغیر سوچے بھٹو کے زمانے میں سونا 200 روپے تولا ہوتا، 225 پھر 210 ہوا، پھر 250 ہوا. یہ تو پھر دنیا کا جو نظام تبدیل ہوا ہے، اب تک ایران، عراق، مصر، شام، اردن، یمن، ترکی، یہ سات آٹھ ممالک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, فجر کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد دکانیں کھل جاتی. اب تک تو یمن میں یا شام میں جب دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی, یعنی فجر کے کچھ دیر بعد گلیوں میں جب لوگ چلنا پھرنا شروع ہوئے تو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پہلی بار دیکھا تھا نا. تو معلوم ہوا کہ کریانے کی دکانیں کھل رہی ہیں, سبزی گوشت کی دکانیں کھل رہی ہیں, بہت سی چیزیں کھل گئی. اور جو ہی دوپہر ہوئی ظہر ہوئی بند, بس نماز پڑھو کھانا کھاؤ دکانوں پہ اپنے کپڑے لٹکا دو گھر چلے جاؤ بند کر دو آرام کرو. یہ اب تک سے ترکی میں تو اتنا حیران ہوئے ہم کہ ایک مرتبہ یہ جو سلیمانیہ ہے, سلیمانیہ میں مسلمانوں کی کتابیں اتنی پڑی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل کی ریسرچ کرے, ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے طب کو پڑھا, پانچ چھ سال میں ڈاکٹر بنتا ہے, ہفتے میں دو تین کلاسز ہوتی ہیں. تو بچہ اگر محنت کر کے اس کے ساتھ طب کو پڑھ لے دو تین سال میں, تو چونکہ پہلے سے پڑھا ہوا ہوگا لہذا اس کو جلدی سمجھ سکے گا. فرق کیا ہے, اردو اچھی جانتا ہو, عربی پڑھا ہوا ہو, فارسی کچھ پڑھا ہوا ہو, یہ بچے کہیں دس بارہ بھی ہونا بڑا انقلاب آ جائے. اتنی طب پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سلیمانیہ میں, کان پہ تحقیق کی ہے اور چار چار جلدوں, یعنی بیماری پہ تحقیق کریں گے, اس کے اسباب پہ تحقیق کریں گے, اس کے علاج کو لکھیں گے, پھر اس کے علاج میں جو جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں اس کی شکلیں بنائیں گے, کس علاقے میں دنیا میں پائی جاتی ہے, کس موسم میں پائی جاتی ہے, اسے پھر کس طرح استعمال کرنا ہے, پورا ریسرچ ورک ہوا پڑا. ہمارا اندازہ ہے, اللہ نہ کرے جھوٹ بولیں یا مبالغہ کریں, کہ دس ہزار آدمی بھی ترکی میں جا کے بیٹھ جائے نا جی, ساری اللہ ہر ایک کو اسی سال بھی تحقیق کا موقع دے تو کتابیں نہیں ختم ہوتی. اتنا ذخیرہ ہے, اتنا ذخیرہ ہے کہ ہمیں کئی دن لگ گئے سے دیکھنے میں ایسے کہ کتابیں ہیں کیا کیا. اور اب جو عذاب ہے, اب عذاب یہ ہے کہ ترکی کا ویزا نہیں ملتا. ہم نے کئی بار گئے, آخری مرتبہ اپلائی کیا تو چھ مہینے بعد جواب آیا کہ اچھا جی آپ چلے جائیے. اس کے بعد اپلائی کیا کئی بار تو کیے نہ کے گئے, اب ہوا کہ نہیں جا سکے. ترکی سے بہت سے مخطوطات ہم لائے, تو ایک مرتبہ اچھی کتاب کی تحقیق میں کافی ہفتے کئی ہفتے ٹھہرنا پڑا, تو حیرت صبح یعنی سورج کی جتنی دھوپ چڑھ رہی ہے دکانیں کھل رہی ہیں اور لائٹ صاف ہے, گاہ گیا تو ضرورت سے لائٹ آن ہوئی وغیرہ کوئی نہیں. کئی ترکوں سے پوچھا یہ ان کا جی تو روشنی سے فائدہ اٹھائے نا, کیا ضرورت ہے بجلی جلانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے بل دینے کی. دکانیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں کہ روشنی آ رہی ہے, فن تعمیر ہے نا کہ دکانیں ایسی بنے. یمن کے ساحل پہ اب بھٹیاں دریافت ہوئی ہیں, آثار قدیمہ میں نکلی. کیا کہتے ہیں اسے, بھٹی کو کیا کہتے ہیں آپ, جہاں سونا چاندی تانبا لوہا پگھلائی جاتی ہے نا, فرنس, فرنس یہ اس کے لیے لفظ. تورات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے ساحل پہ بہت بڑے بڑے یہ فرنسز بنوائے, بھٹیاں بنوائیں, اور اس میں سونا چاندی تانبا سب چیزیں پگھلائی جاتی تھیں اور زیورات بنائے جاتے تھے, اور وہ زیورات جو تھے وہ سب کے سب سپلائی ہوتے تھے. تو اس سے پہلے زیورات ہندوستان میں بن کے جاتے تھے, جب وہ بھٹیاں بنی تو اس علاقے کو وہ زیورات سپلائی ہونے لگے. ہندوستان کی معیشت پہ فرق پڑ گیا, تجارت پہ فرق پڑ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر کہا گیا کہ حضرت یہ بھٹیاں ختم کریں. اس پہ لکھا ہے, تورات کی بھی آ کر تفسیر ہوئی ہے نا, انہوں نے کہا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہوا پنکھے سے چلائی جائے اور بھٹیاں ان کے لیے دہکانے کے لیے, ہوا آپ کہاں سے آئے, سمندر کے ساحل پر بناؤ, اور ہوائیں جو سمندر کے ساحل پر چلتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ انسان کم سے کم کام کریں اور بھٹیوں کا کام چلے. اب یورپ والے بجلی اس سے بناتے ہیں, ہالینڈ والے. تو یہ قدیم چیزیں انسان نے سیکھی بھی, اور وہ بھٹیاں انہوں نے ساری دنیا کی تجارت پہ اثر ڈالا. تو ترکی نے حیرت, انہوں نے کہا یہ روشنی کس لیے استعمال کریں نہ, کیا ضرورت ہے لائٹ آن کرنے. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے, بالکل تصور ہی نہیں ہے کہ اس روشنی اور اس ہوا اور اس سے 9 بجے اب آفس کا ٹائم ہے. اب وہ بچوں نے اگر فرض کیجیے گرمیوں میں 4 بجے فجر پڑھنی, 4 بجے فجر پڑھ کے کرے کیا آدمی پھر اس کے بعد. یعنی ہم تو ذاتی طور پہ اتنے, اب تو کم جانا تھا لیکن پہلے بڑا, جو کل چیزیں خریدنی ہیں وہ آج خرید کے رکھ لو, اس لیے کہ صبح اب 9 بجے 10 بجے 9-10 بھی کیا, اب تو 11-11 بجے جا کے پلازا اور کی چیزیں تو ہیں جی, اور 11 سے پہلے کوئی نہیں, دکانیں ہی نہیں کھلتی. اب بیٹھے رہو 6 گھنٹے کے, آج فرض کیجئے کوئی اسٹیشنری خریدنی ہے, گوشت خریدنا ہے, تو بھی وہ 7 بجے 8 بجے 4-4 گھنٹے بعد آئیں. شہر کوئی جلدی آ گئے تو پھرتا رہے. تو کوئی سیٹ اپ ایسا نہیں ہے جو یہ سکھائے کہ رات کو کس وقت سو جانا ہے, اس کے بعد جاگنا ہی نہیں. جی اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں نا بنیادی طور پہ, انہوں نے کبھی صبح 9 بجے سے پہلے اٹھ کے فجر ضائع کیے بغیر زندگی گزاری ہو تو انہیں پتا چلے نا, انہوں نے تو فجر پڑھی کبھی نہیں زندگی میں. زیادہ سے زیادہ ہاسٹل کی لائف میں رہے ہوں گے تو چلو صبح جلدی اٹھتے ہوں گے, باقی انہوں نے کب دیکھا ہے صبح اٹھنا. صبح کتنے لوگ سیر کرتے ہوں گے, وہ صبح کی سیر تو خیر اب افسانہ ہوگی, قصہ ہو گئی, لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جو ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. ان کے والد کا انتقال ہوا سرداری صاحب کے, بہت سے لوگ تعزیت کے لیے گئے, تو ٹائم ٹیبل اخبار میں آتا تھا, تو تعزیت کے لیے محافظ الرحمان صاحب گئے رات کو 4:45 بجے, اور ایک دن اخبار میں پڑھا کہ گجرات کے جو ظہور الہی صاحب وغیرہ یہ لوگ 2:30 بجے رات کو گئے. تو صدر مملکت رات ساری جاگتے ہیں, تو اب صبح آخر انسان ہے نا جی, تو فجر پڑھ کے جو سوتے ہوں گے تو 12 بجے سے پہلے کیا اٹھتے ہوں گے. اس لیے وہ تصورات زندگی, آپ کے یہاں ایک ادارہ رہ گیا آرمی, چونکہ وہ ادارہ تک بیرونی اثرات سے کافی حد تک محفوظ ہے. صبح اٹھنا ہے, پی ٹی کرنی ہے, یا اپنا کام کرنا ہے, کتنے بجے ٹائم کے مطابق پہنچنا ہے, کتنے بجے, تو بچے والد ہو اور ہو گھر میں, وہ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے. جب 9 بجے جانا ہے تو بچہ 8 بجے اٹھے گا, 7 بجے اٹھے گا, فجر ہوتے ہوتے 4 بجے پہنچ جائے گی, 4 کے بعد 3 گھنٹے گزارے. وہ بچہ جو رات کو 12 بجے سو رہا ہے, پھر وہ کیا کرے تعلیمی نظام. ٹیچرز اتنے اچھے پڑھاتے تھے کہ شام کو کبھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ہم نے خود ایسے ٹیچر دیکھے جو کہتے بیٹے شام کو کیا پڑھنا ہے, بس اس کلاس میں پڑھو. یہ تو پھر انحطاط آیا جب ٹیچرز کی تنخواہیں پوری نہیں ملی, تو انہوں نے کہا شام کو آؤ ٹیوشن پڑھو, پیسے ہوں گے تو میرا گھر چلے گا نا. اتنی سادہ سی بات, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے, ان کے زمانے میں بھی لوگ آ کر سوچتے ہی تھے نا, بات کرتے تھے, ان کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے سب سے زیادہ تنخواہیں ان محکموں کی الگ کر کے کیوں رکھی ہیں, ہم بھی ویسے ہی ضروریات. تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تقریر میں کہ میں نے سب سے زیادہ تنخواہ اپنی مملکت میں ٹیچرز کو دی ہے, اور پھر میں نے سب سے زیادہ تنخواہ پولیس کو دی ہے, اور پھر میں نے سب سے زیادہ تنخواہ قاضیوں کو دی ہے. اور ان کا میں نے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے پڑھانے والوں کو تنخواہ اچھی نہیں دو گے اور انہیں مزید کوئی کام کرنا پڑے گا تو قوم جاہل رہ جائے گی, اور پولیس کی تنخواہیں اگر اچھی نہیں ہوں گی تو شہادت ختم ہو جائے گی, اور جب شہادت ختم ہو جائے گی تو انصاف ختم ہو جائے گا. اور پھر میں نے قاضیوں کو تنخواہ سب سے اچھی دی ہے کہ قاضی جو ہے اس نے فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پہ کرنا, قاضی ایسے ہوتے تھے ججز جن کے گھر کالونی ساری آبادی سے الگ ہوتی تھی, عام آبادی میں رہتے ہی نہیں تھے, چل باہر رہو گے, پوری سہولتیں کہ عام پبلک کا کوئی آدمی اگر ان کے گھر جائے تو رپورٹ گورنمنٹ کو پہنچے کہ کون جا رہا ہے, قاضی صاحب اگر غلط فیصلہ کر دیں تو رپورٹ ہو کہ جی شام کو کون کون ملنے گیا تھا, اس سے بڑی کورٹ میں دوسرا فریق جا کے کہہ سکے گی جی قاضی صاحب تو فلاں فلاں سے ملتے رہے. ایک مورخ لکھتا ہے کہ قاہرہ میں ایک قاضی تھا اور حنفی فقہ سے اس کا تعلق تھا, تو حنفی فقہ کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ چاروں ائمہ کے قاضی مختلف ہوتے تھے, جو جس مسلک کے مطابق نماز روزہ وغیرہ وغیرہ کرتا تھا, اسی مسلک کا قاضی اس کا فیصلہ بھی کرتا تھا, کیونکہ وراثت کے قوانین میں اختلاف ہے. تو وراثت کس کے مطابق تقسیم ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا, پھر وہ کہتے تھے کہ تم کس طریقے کے مطابق ہو, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, اسی کے مطابق تمہاری وراثت تقسیم ہو. آرگنائز سسٹم تھا. تو لکھتا ہے کہ ہمارے قاضی حنفی تھے, اور میں اس قاضی کو, ہسٹورین لکھتا ہے, دیکھتا رہا بچپن سے. گھر ہمارا راستے میں پڑتا تھا, قاضی کی سواری گزرتی تھی تو بڑا دلچسپ منظر ہوتا تھا. کہہ رہے قاضی صاحب بیٹھے ہوتے تھے, اور 17 سال میں نے دیکھا قاضی کی گردن نہیں ہلی کبھی, نہ ادھر دیکھتا تھا نہ ادھر, بس سامنے دیکھتا رہتا تھا اور گھوڑے کی سواری چلتی رہتی تھی. تو میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بت بیٹھا ہوا ہے. پھر میں پوچھتا تھا کہ قاضی ہلتا جلتا کیوں نہیں. جب قاضی ریٹائر ہوا اور میں بڑا ہوا تو بوڑھے ہو گئے تھے نا, ایک دن جا کے ملا, میں نے کہا قاضی صاحب ہم آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتے تھے, ہم پہلے پہلے سمجھتے ہیں بت ہے, پھر خیال آیا کہ آپ بھی انسان ہیں, یہ بتائیں. اس نے کہا میرے بیٹے ہمیں منع کیا تھا گورنمنٹ نے, اور پابندی ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں, کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں اور کوئی جس کا مقدمہ چل رہا ہے مظلوم بن کے کھڑا ہو اور حقیقت میں مظلوم نہ ہو, اور ہم اسے دیکھیں اور متاثر ہو جائیں فیصلہ کرنے میں, تو یہ اللہ کے ہاں کون جواب دے گا. اس لیے ہمیں اجازت اتنی تھی کہ ہم سیدھا سامنے دیکھیں, تاکہ ہوا میں کوئی کیسے مولا کو نظر ہی نہ پڑے, کسی پہ سیدھے گھر جاؤ. نوشیروان عادل نے, یہ غالب کا دیوان ہے نا شروع ہوتا ہے, غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے, کس کی شوقی تحریر کا, نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا, آگے نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا, پیرہن ہے کاغذی تصویر, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر. کیا بات, وہ جو کاغذی اور تصویر کا تصور ہے, نوشیروان عادل نے کہا جس کو انصاف چاہیے میری مملکت میں سرخ کپڑے پہنے, اس کے علاوہ کوئی سرخ کپڑے نہیں پہنے گا. تو نظر پڑتی تھی بلا لیتا تھا, کیا ہوا ہے. اتنا ضروری تھا انصاف کا قیام. عمران خان رات کہنے لگے آیت بتائیں کل میں نے پڑھنی ہے جلد سے, تو آؤ آیت بھی بتاؤ اور شعر بھی. اور میں نے کہا یہ پڑھیے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم سب سے اچھی امت ہو جسے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے, کیونکہ تم برائی سے روکتے اور نیکی کا حکم دے, تومنون باللہ, اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے. کہنے لگے اس کے مطابق علامہ نے, میں نے کہا علامہ اقبال نے کہا ہے نا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام, سبق پڑھ پھر عدالت کا, شجاعت کا, صداقت, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام. او مفتی صاحب امامت کدھر گئی ہے؟ میں نے کہا جی امامت جتنی 15-20 ہزار تنخواہ دیں تو کل فجر سے یہاں نماز پڑھائے گا امام آپ کے یہاں کوئی, لیکن اس کے پیچھے نماز فجر میں پڑھے گا کون؟ میں پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو امامت اب یہی رہ گئی. نہیں نہیں دنیا کی ماں. تو یہ ہے حال. ٹکڑوں میں بٹ کے جب طاقت ختم ہو گئی نا, پوچھنے والا کوئی نہیں رہا کہ اب یہ نیا نظریہ جو دے رہے ہیں اس نظریے کی میرے ساتھ بیٹھ کے بحث کر. حکمران پڑھے لکھے نہیں رہے. اب جن بچوں نے ایسے ہی سوچیں, آپ بھی, میں ہی نہیں, آپ بھی سوچیں کہ عمر بھر جب وہ چھوٹے سے تھے اس وقت سے لے کے جب وہ وزارت کا قلمدان سنبھالتا ہے اس وقت تک ایک رات ایسی نہیں گزاری جب ایئر کنڈیشن کے بغیر سویا, بجلی گئی اور جنریٹر چلے. وہ اس ملک میں بھی نہ رہا ہو, اس بچے نے ایک دن یہ باپ سے نہیں سنا کہ بیٹے پیسے کے لیے بڑی مشکل ہو رہی. ایک دن اس بچے نے فاقہ تو درکنار, سب کو پتا ہوتا تھا آج دوپہر کا کیا کھانا ہے اور آج, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ غربت کیا ہے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بجلی نہ ہونے اور موسم کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بچے کیسے پڑھ نہیں سکتے. اس کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا. ایک بہت بڑے افسر تھے, ایک مرتبہ تشریف لائے لائبریری میں, جاتے ہوئے ہم نے بھی جانا تھا ساتھ چلے گئے, تو سپر مارکیٹ میں نماز پڑھی مغرب شاید پڑھی, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے پیاز یا کیا چیز لے آنا, وہ تمہاری والدہ کہہ رہی تھی, تو جلدی تھی ہمیں, تو ڈرائیور نے بھی نماز پڑھی, آیا اس سے کہا پیاز نہیں, اس کا کہاں گئے سروس کی دکان پہ. اس بچے کو یہ تمیز نہیں تھی کہ سروس کی دکان پہ جوتے خریدنے کہ پیاز خرید. ہم نے کہا بالکل صحیح ہے, اس بچے نے کبھی خریدا ہو پیاز جا کے, سبزی کبھی خریدی ہو, کبھی کیچڑ میں پاؤں پھسلا ہو, تو پتا چلے نا گلیاں پکی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ کہیں بھی وی آئی پی کے لیے جو ٹریفک روکی جاتی ہے 7 منٹ سے زیادہ نہ رکے. یہ اخبار میں ہی پڑھا تھا, میں نہیں پتا کہ یہ انہوں نے حکم دیا, اخبار میں آیا تھا. اور حکم کب دیا؟ جب وہ لاہور میں ٹریفک میں پھنس گئے 2-3 منٹ, تاؤلہ قاسمی سے ملنے جا رہے تھے تو لاہور کی ٹریفک میں پھنس گئے. اب آدھا گھنٹہ جب کھڑا ہونا پڑا نا, اپنے پہ گزری نا, تو 2-4 فاقے ہوئے ہوتے نا تو پتا چلتا کہ غربت کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں وہ بھی شہزادے تھے نا, باپ ان کا عبدالعزیز اور دادا ان کا مروان. اب یہ تو عبد الملک کو حکومت مل گئی اور عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اگر عبدالعزیز کا انتقال نہ ہوتا تو وہ خود بادشاہ تھے. تو عبد الملک نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بھتیجے کو لے لیا. یہ جب عبدالعزیز کا رشتہ ہو رہا تھا تو رشتے میں اس وقت خاندان دیکھتے تھے کہ لڑکی لڑکا خون کون سا ہے. تو رشتہ, وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ اس لڑکی نے دودھ نہیں ملایا پانی میں, اس سے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کی پوتی پڑپوتی سے رشتہ ہوا عبدالعزیز کا. عبدالعزیز کی جو بہن تھی اس نے بڑا شور مچایا, اسے کہا یہ رشتہ نہ کرو, ہم عمر بھی ہیں اور یہ فاروقی ہیں. میں تو نہیں ہونے دوں گی, لیکن بڑوں نے اب طے کر دیا. اس نے عجیب بات کہی, اس نے کہا یہ عمر کا خون آ جائے گا, اور یاد رکھو یہ عمر کا خون ہے, یہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گا, مت کرو یہ رشتے. وہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب حکمران بنے اور انہوں نے کہا اچھا بھائی لاؤ الاٹمنٹس پچھلے دور میں کیا ہوئی, اور کینچی بھی ساتھ لیتے آنا. سب کو انہوں نے لائن حاضر کر دیا, انہوں نے کہا کہ جتنی کرپشن ہے ان سب کے اثاثے ضبط, زرعی زمینیں واپس, باقی زمینیں واپس, سونا چاندی جو لیا ہے وہ واپس, سرکاری محلات جو ہیں وہ واپس, اور جتنے جس نے الاٹمنٹس کروائی تھی وہ ممبر پہ بیٹھ کے کینچی سے یوں کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے, کہتے تھے یہ لو تمہارا محل. فوج کہتے ہیں قبضہ کرو, نکالو ان کو, بس یہ حکومت کی جائیداد. وہ تو چیخ اٹھے بنو بھیا. تو ان کی والدہ کا ہو گیا تھا عمر بن عبدالعزیز, عبدالعزیز کی جو اہلیہ تھی انتقال, ان کا بھی جلدی ہو گیا, تو ان کو پالا تھا پھوپھی نے. یہ گئے اس کے پاس, تو اسے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی, میں تو اپنے والد سے یہ کہتی تھی کہ نہ لاؤ عمر کا خون, یہ عمر کا خون ہے, اب اس کو روکو, میں کچھ نہیں کر سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی شہزادے تھے, انہوں نے کہاں کو بھی عام زندگی دیکھی تھی, لیکن عام زندگی بھی بڑی اچھی تھی. کیا آئیڈیل دور تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے شہزادے تھے کہ جب گورنر تھے مدینہ منورہ کے تو کہنے لگے کپڑے بنوانے ہیں, نہیں 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 اس سے پہلے کہنے لگے کہ کپڑا لاؤ. کپڑا لایا گیا, بڑا زبردست ریشم اور کیا کیا چیزیں. تو کپڑے کو دیکھا تو 4000 درہم کا ایک گز گویا ملتا تھا میٹر. کہنے لگے نہیں یہ تو جلد پھیڑ دے گا, یہ تو جلد پہ داغ ڈال دے گا, یہ کیسے پہنا جائے, لے جاؤ. جب امیر المومنین بنے تو کپڑا پیش کیا گیا کہ آپ کے کپڑے پیوند لگ گئے ہیں تو نیا بنانا. تو 400 درہم کا خدر. فرمانے لگے کہ بہت عمدہ کپڑا ہے, میں اگر پہنوں گا تو لوگ کیا پہ پہنیں گے, اس سے کم درجے کا لاؤ, وہ اچھا لیکن اس سے کم قیمت کا, یہ تو بہت قیمت ہے. اتنا اعتماد ہے عدلیہ پہ کہ ایک عورت نے خط لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے نام پہ, لکھ کے اسے ڈال دیا ڈاک میں کہ عمر بن عبدالعزیز کو ملے, بس پہنچ گیا خط. اس نے لکھا ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں, میرے گھر کی دیواریں 4 دیواری اونچی نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ 4 دیواری اونچی بناؤں, مرغیاں پالی ہیں, انڈے اور مرغیاں بیچ کے گزارا کرتی ہوں, محلے کے بچے آتے ہیں انڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو آپ مہربانی کر کے 4 دیواری اونچی کروائیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے حکمران کو گورنر کو لکھا کہ یہ شکایت آئی ہے اور کر کے رپورٹ کر. اتنا اعتبار ہے کہ جو کچھ لکھ رہی ہوں اس پہ ایکشن ہوگا. اتنا فرق پڑتا ہے. تو جن لوگوں نے موسم کی سختی نہیں دیکھی, نرمی نہیں دیکھی, انہیں کیا پتا کہ سکولز بلڈنگز کیسے بنے. کیا اگر ایک قانون بنا دیں, دو تین, رات بھی ہم کہہ رہے تھے خان صاحب سے, میں نے کہا کوئی حکومت اتنا قانون بنا دے کہ ہم اپنا علاج بڑے سے بڑا فرد بھی اسی ملک میں کرائے گا, باہر نہیں جائے گا. شوکت خانم میں کرائے یا کہیں کرائے کوئی علاج, اور اس سے پہلے اتنے اچھے دو چار اسپتال بنے, سٹرکچر بنا دے نا, اتنا اچھا اسپتال, اتنے اچھے ڈاکٹرز, اور پھر یہ قانون پاس کریں کہ ہمارے ملک میں سب یہ سہولت ہے. میں نے NPS ختم کی جا رہی ہے, کوئی بھی آدمی علاج کے لیے اس ملک کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. چھٹی جتنے NPS دوسرے تیسرے ہیں سب کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں, چھٹی, حتیٰ کہ پرائیویٹ بیکن ہاؤس میں کوئی پڑھائے تو پڑھائے, ہمارا کوئی عہدے دار ان اسکولوں میں اپنی اولادوں کو نہیں پڑھا سکے, سزا ملنی چاہیے نا. تو ایک دن آئے گا جب سرکاری اسکولوں کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو جائے گا کہ لوگ پرائیویٹ نظام تعلیم کو خیر آباد کہیں گے. یہ دو چار قوانین بھی بنا دیں. ہم نے کہا ایسے اسکولز بننے چاہیے جہاں موسم پہ بھی کنٹرول ہو, اور جو بس اسکول کی چلے اس پہ بھی کنٹرول ہو, اور جس طرح آپ ٹرکوں کے لیے ایک الگ لائن اب آہستہ آہستہ بنانا شروع کر رہے ہیں, اسکول کی بسز کے لیے الگ ٹریکس بنائے جائیں. تو جو سن رہے تھے اچھل پڑے کہ یہ کیا جی, ان کے یہی جی, اور کیا جی. ہاں, اس لیے کہ جس بچے کو بس میں آنا جانا ہے اور جس بچے کو چار میل پیدل چلنا ہے, وہ بچہ پڑھے گا کیا, سوئے گا کس وقت, اور تھکن جو ہوگی اس کا کیا ہوگا, اس کی خوراک کتنی آپ دے رہے ہیں, یا تو آپ سے باڈی بلڈر بنا لیں پھر دیسی گھی کھلانا ہے, اچھے سے اچھی خوراک کھلانی ہے, اور پھر ایکسرسائز بھی ایسی ہونی چاہیے. کوئی صاحب تھے ایسی جن کا خیال ہے کہ اس ملک میں بہت بڑے عہدے پہ آئیں گے, تو انہوں نے کہا اور کوئی چیز, ہم نے کہا ہر اسکول کے ساتھ, ہر اسکول میں ایسے اسکول بنائیں دو چیزیں لازمی کرتے ہیں, ایک قراءت کا پیریڈ کہ ہمارے بچے اسکول میں ہی ناظرہ قرآن پڑھیں گے, بس شام کو یہ جاتے ہیں نا مسجدوں میں پڑھنے, پھر ان کی ذہن سازی ہوتی ہے, پھر ذہن بنایا جاتا ہے, پھر مولوی صاحب جو بھی ذہن بنائیں وہ اپنے گھر کا کام کرائیں, وہ اپنے پاؤں دبوائیں, وہ کچھ بھی, وہ پھر سب خرابی آتی ہے. تو آپ ایک پیریڈ متعین کریں کہ تین سال تک, مثلا پانچویں سے آٹھویں, مثلا چوتھی سے آپ, چار سال, تین سال, اس میں بچہ ناظرہ قرآن پڑھے گا, اور ایک پیریڈ ہوگا کا جس کا پڑھایا کریں گے, تو جتنے مدارس میں اس سب قرا اور یہ ذرا یہ بھی کھپ جائیں گے, دوسری طرف سے آپ کی نیک نامی بھی ہوگی, بچے بھی ناظرہ قرآن پڑھیں گے, قراءت کا بھی رواج ہوگا. اور قراءت ہم نے کہا اگر ممکن ہو تو ساری قراءتیں جاری کرنی چاہیے, ورش کی قراءت ہے, حفظ کی قراءت ہے, امام ائمہ اور ہیں, نافع وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا اس نظام تعلیم میں تبدیلی کریں, دوسری تبدیلی یہ کریں کہ آپ عربی کو لازمی کرا رہے, بس نکال دیں کسی بھی, مثلاً ایک پیریڈ آپ نے ایسا رکھا ہے اس کا, یا بچوں کی تعلیم میں اضافہ ہو جائے گا, عربی پڑھائیں تین سال میں, جب عربی اس کی پوری ہو جائے تو قرآن کریم کے ترجمے کے لیے بھی تین چار سال, ہمارے تعلیمی نظام کا بچہ نکلا ہوا قرآن کم سے کم سمجھتا ہو کہ اللہ نے کیا. خٹک آپ کے سرحد کے جو ہیں وزیر اعلیٰ، ہاں مجھے کہنے لگا یہ بڑی قیمتی بات آپ نے کیا مفتی صاحب، میں تو قرآن پڑھتا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خدا نے کیا کہا ہے، تو میں کہتا ہوں چلو یار پڑھو بس، لیکن یہ بڑی اچھی بات، آپ سمجھے 50% تو کام ہو گیا۔ میں نے کہا 50% یہ ہو گیا کہ آپ مان گئے؟ کہنے گیا میں نے کہا اور 50% نہیں ہوا یعنی نافذ نہیں کرتا، ہنستے رہے۔ ہم نے کہا دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہر اسکول کے ساتھ ایکسرسائز کے لیے بنائیں، پہلا پیریڈ آخری کچھ بھی بچہ ایک گھنٹہ ایکسرسائز وہیں کرے، یہ سب اس کے نصاب تعلیم میں دو تین تبدیلیاں ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ سرکاری اسکول میں ہی بچے پڑھیں گے، آرمی آفیسرز کے بھی اور ایم این ایز کے بھی، ایم پی ایز، جتنے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں سب سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں گے، اگر اس کا بچہ دوسری جگہ پڑھتا ہے عہدہ چھوڑ دیں۔ ہاں جی، تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب اس بچے کو اگر موسم کی تلخیاں بھگتنی پڑی تو تعلیم میں فرق، گرمیوں میں ہمیں یہاں پہ عام طور پہ 6-7 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے بجلی کا، جو ہی بجلی گئی لائبریری میں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں جنریٹر چل پڑے، نتیجہ یہ کہ یہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں لائبریری لکھنا پڑھنا اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، جو ہی بجلی گئی اس بلاک کی بجلی فوراً آن ہو جاتی ہے، تو وہ پٹرول ہر سال اتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے، یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں، دو دو دن کبھی بجلی نہیں آتی، طوفان آ جائے تو فوراً لائٹ چلی جاتی۔ تو یا پھر ہم تحقیق اور ریسرچ کا کام کر لیں، یا پھر ہمارے مولوی صاحبان بیٹھے رہے 6-6 گھنٹے کوئی کام ہی نہیں۔ یہ ایک چھوٹی بالکل معمولی درجے کی ایک لائبریری کا حال ہے، پتا ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو کبھی صبح 6 بجے اٹھتے ہوں تو پتا ہو نا، 4 بجے اٹھتے ہوں تو پتا ہو کہ 9 بجے تک 5 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے، دن کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے یہ آدھا دن، ورکنگ آورز آپ دیکھیں تو ہوتے ہی کتنے، بالکل۔ اور جس کا گزارا نہیں ہوتا اگر وہ ڈبل جاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، انگریزوں کے دور میں بھی 2 بجے چھٹی ہو جاتی، 2 بجے ہو جاتی تھی دفتروں میں، آئے وائی صاحب 2 بجے چھٹی، 1:30 بجے چھٹی، بس گھر آ جاتے۔ تو اللہ بخشے ان لوگوں کا یہی حال تھا، 2 بجے آ گئے تو کیا 4 بجے تک کھانا ریسٹ یہ وہ، 5 بجے تک، شام کو 3-4 گھنٹے پھر ان کے پاس ہوتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھا لیتے تھے۔ یہ معاشرے میں اتنی بڑی چیز تھی کہ والدین اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ پڑھو، وقت بچ جاتا تھا۔ اب جب وہ آئے گئی 4 بجے 5 بجے بینک سے اپنے ادارے سے، تو 5 کے بعد وہ کرے گا کیا اور کتنی دیر اپنی اولاد کو دے گا، یہ بہت بڑی کمی۔ زمانے میں لوگ سیارہ ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے، اردو ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے، اعجاز قریشی کی تحریرات پڑھتے تھے، کچھ بھی تھا وہ شام کو کلرک بھی فارغ ہو جاتا تھا نا 2 بجے، تو آ کے گھر میں وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا، کچھ نہ کچھ۔ اس زمانے میں اس کے نتیجہ یہ کہ ہر دوسرے چوتھے محلے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی، آنا لائبریری، بہت سی کتابیں دیتے، 5 پیسے لے لیتے تھے ایک کتاب، نام لکھ لیتے تھے، ایک پورا سیٹ اپ تھا۔ بچے دیکھتے تھے جب والد صاحب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں. اب جو بچوں نے دیکھنا ہے کہ آئی 5 بجے ہیں, پھر کھانا, پھر یہ, پھر مغرب ہو گئی, پھر اپنا کوئی ضروری کام, کسی کے آنا جانا ہے, کچھ بات کرنی ہے, کوئی چیز خریدنی ہے. تو بچے کو باپ پڑھائے گا کب اور تربیت کب ہوگی؟ جی, اور 9 سے 4 بجے تک جو نظام چلے گا 6-7 گھنٹے کے لیے, اور دوپہر کا کھانا اور اس کا ایکسرسائز کرنا نہ کرنا, اس کی صحت پہ جو اثر اور اس کے مزاج کا چڑچڑاپن, یہ ساری چیزیں آخر پہنچتی کہاں؟ نتیجہ یہ کہ قوم نہیں بنتی. شاہجہان بادشاہ نے کہا کہ لوگ صبح دیر سے کیوں آتے ہیں؟ اب بادشاہوں کا رواج ہر جگہ کتابوں میں ملے گا کہ جہانگیر بادشاہ, بابر, شاہجہان صبح کی نماز پڑھ کے فلاں باغ میں اتنے میل پیدل ٹہلنے کے لیے جاتے تھے. تو واک نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اب اس دوران مالی جو تھے وہ پھول پیش کرتے تھے, وہ پھل دیکھتے تھے, درختوں کو چیک کر لیتے تھے. اس وقت جو بہت ہی ضروری کام وزیر وہ ساتھ پھرتے تھے. بردیت نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں نے اورنگزیب کو دیکھا, 80 سال کا بادشاہ بڈھا, اور دوپہر دربار کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے لیے آتا تھا تو دربار کر کے 11 بجے کے بعد کے جو 2 گھنٹے ہیں وہ صرف پبلک کے لیے ہوتے تھے. وہ کھڑا ہوتا تھا 80 سال کا بوڑھا اور لوگوں کی درخواستوں پہ دستخط کرتا, اتنا خوش ہوتا تھا کہ پبلک کے مسائل حل ہو رہے. بردیت نے دلی میں بڑے سال گزارے, اس کا سفر نامہ دیکھا جی, پڑھنے کے قابل ہے جی. ارے ہمارے یہاں ہے یار, یہاں سے لے لیں. انگلش اس کی بہت پرانی ہے, بڑی مشکل ہے, لیکن کمال کی چیز, پڑھنا چاہیے. آپ نے دیکھا بیٹے, آپ کو بھی اسے پڑھیے, بہت اچھا ہے. اس نے اورنگزیب کی زبان سے اس نظام کی خرابیاں بھی بیان کی ہیں کہ خرابیاں کیا ہیں. اچھا, ہمارے یہاں اردو ترجمہ بھی ہے اور اس کا انگلش بھی ہے, بہت اچھا ہے. تو اسے لکھا ہے کہ 11 بجے آتا تھا اور 80 سال کا بوڑھا آدمی بڑی خوشی سے دستخط کرتا تھا اور پیش کیا جاتا تھا کہ فلاں بڑھیا نے یہ شکایت, فلاں نے یہ شکایت, فلاں نے. تک شاہجہان بادشاہ نے کہا کہ صبح کے وقت یہ افسر دیر سے کیوں آنے لگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بیگمات دیر سے اٹھتی ہیں, ناشتہ دیر سے ہوتا ہے, بنیاد یہ. اور اس وجہ سے بچے تعلیمی نظام میں متاثر ہو کے دیر سے اسکول میں آتے ہیں. ماں نے اٹھنے ہی 7 بجے تو بچے کیوں آ کر 4 بجے اٹھے؟ وجہ تو اس پہ شاہجہان ناراض ہوئے. اچھا, اس نے کہا اس طرح کرو. یہ واقعہ 2 جگہ پیش آیا اور دونوں جگہ سوچ ایک ہی تھی. اس کا اس طرح کرو, ایک ریڑی بناؤ اور پوری مملکت میں ٹرائل کے طور پہ سرکار سے پیسے لے کے ریڑی بناؤ, اور ریڑی کا ڈیزائن ایسا ہو کہ اس میں پوریاں ہو, حلوہ ہو, سالن ہو, اچار ہو, یہ چیز ہو, یہ چیز ہو, لسی وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری چیزیں فجر کی نماز کے بعد یہ ریڑی مختلف مساجد کے دروازے پہ بڑی تعداد میں ہوں. لوگ نماز کے بعد سرکاری جو لوگ ہیں ناشتہ لیں, گھر جائیں ناشتہ کریں اور دفتر آئیں سیدھے, بیگم نہیں اٹھتی نہ اٹھتی. یہ چیز اب اگر پڑھے نا شاہ فیصل کے ہاں بھی, شاہ فیصل نے اپنے دور میں کہا, اس نے کہا یہ سعودیہ میں جو اسکول اور یونیورسٹیز کھل رہی ہیں بچے اتنی دیر سے آئیں گے, پتا چلا جی ناشتہ اتنی دیر سے. اس نے کہا پہلا پیریڈ جو بچوں کا ناشتہ ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, کنٹریکٹرز کو بلاؤ ٹھیکے دو, بچہ صبح آئے گا اور یہ یہ چیزیں پیکڈ ملیں گی, وہیں پہ کھائے گا, وہیں سے کلاس میں آ جائے گا. چاند چھٹی یہ طریقے ہیں کہ حکمران اگر توجہ کریں اور فرد توجہ کریں تو کیوں نہیں اچھی قوم بنتی. اس نیت سے آئے پڑھے لکھے ہوں, انہیں کوئی ایسا درد ہو نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اللہ نے ذمہ داری کیا ڈالی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عبدالعزیز نے مدینہ منورہ بھیجا اور انہوں نے اپنے ایک بڑے قابل اعتماد دوست سے کہا کہ میرے بیٹے کی تربیت کرنی ہے, میں تو فارغ نہیں ہوتا سرکاری کاموں سے, لیکن اس وقت امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ چند ایک لوگ مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے, میں چاہتا ہوں کہ بیٹا ان کی مجلسوں میں بھی رہے, مسجد نبوی میں بھی رہے اور وہاں کی جو برکتیں ہیں اس بیٹے کو دیکھنے کو ملیں. اور کرنا یہ ہے کہ روزانہ کے حالات لکھ کے, رائل میل شاہی وہ ڈاک چلتی تھی نا, بس اس کے حوالے کر دینا ہے, میں پڑھ لیا کروں. اب باپ بھی ایسے ہی تھا, اس نے کہا اور میرے بیٹے کو نماز مسجد نبوی میں پڑھانی, آپ یہ کریں اور یہ تنخواہ ہے. اتنی بڑی تنخواہ, میں کہا ٹھیک ہے. ایک دن کی رپورٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ عصر کی نماز میں آج عمر بن عمر دیر سے آئے اور پہلی رکعت میں مل گئے مگر تکبیر اولی فوت ہو گئی. عبدالعزیز نے مصر سے لکھا کہ یہ وجہ کیا ہوئی آپ نے, انہوں نے لکھا کہ میں دیکھتا رہا یہ کنگھی کر رہا تھا, تو بال بڑے خوبصورت رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے, تو انہوں نے لکھا کہ میرا یہ خط بیٹے کو دکھاؤ اور اس کے بال اس میرے جواب سمیت واپس بھیجو, اور عمر کو کہنا اس وقت تک بال نہیں رکھے جا سکتے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں. بال ہی منڈوا کے خط سمیت اگلی مرتبہ گئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کہتے تھے جب تک میں بڑا نہیں ہو گیا اور بالوں کا شوق نہیں دل سے نکل گیا بال ہی نہیں رکھنے دیے باپ نے. ہم یہ تو نہیں کہتے اس زمانے میں بھی ایسے کرے بچے ہی باغی ہو جائے, لیکن یہ کہ جو یہ سرکار نے چیزیں بنائی بھی ہیں نا, لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, آفیسر ضائع ہو رہے ہیں, بےچارے کس وقت گھر جائیں اور کس وقت کام کریں اور کس وقت کیا کریں. اب تک اسکولس میں انتظام نہیں ہوتا کہ دسمبر جنوری کی سردی میں پڑھیں یا ٹھٹھرے, ٹیچرز کہتے ہیں آؤ یہ کلاس دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ دھوپ کا اپنا ایک مزہ ہے, اس میں پڑھنا ہے بچوں نے کہ دھوپ کے مزے لوٹنے. انسانی فطرت ہے نا. یورپ, امریکہ, آسٹریلیا زندگی کا وجود نہیں تھا, اتنی شدید برفباری کے آدمی زندہ رہ نہیں سکتے، بہت کم بہت کم آبادی. ایشیا سارے کا سارا اتنے اس موسم پہ اس اینگل میں تھا کہ یہاں زندگی تھی، زندگی تھی اور زندگی کے مقاصد تھے. یورپ کے پاس زندگی، جب یورپ نے ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا پہلی مرتبہ تو زندگی قائم. اب زندگی جب قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا مقاصد اب ہمارے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں، تو پچھلے 400 سال میں وہ اپنے مقاصد میں ہم سے بڑھ گئے. تو ہم اب تک ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کر رہے.